أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 204 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پہلے حج کا مضمون زیر بحث رہا. اس مضمون کے زیر بحث آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں احکام دیے تو اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب اگر قریش راستہ روکتے ہیں اور حج کے لیے مسلمانوں کو نہیں جانے دیتے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اب تمہیں جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ لوگ اگر لڑنے پر آمادہ ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو. اس کے لیے حرام مہینوں کی حرمت کا معاملہ ایک پیچیدہ صورت اختیار کر سکتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہدایت یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے پہل کر کے کسی حرمت کو نہیں توڑو گے، لیکن اگر یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تو پھر حرام مہینوں میں بھی جنگ کی جائے گی. حج کی عبادت میں حائل اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جب جہاد کا حکم دیا اور پھر کچھ تفصیلات بیان کر دیں تو اب یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت کی کیا صورتحال ہے، یعنی جن لوگوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ان میں ظاہر ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر جیسے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار میں سے بھی وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی غیر معمولی قربانیاں دے چکے ہیں، لیکن کیا سب کا یہی عالم ہے؟ یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس وقت تک مسلمانوں کی اس جماعت میں کچھ لوگ منافقت کے ساتھ بھی شامل ہو رہے تھے، اور یہود کا بھی ایک خاص رویہ تھا جو اس سورہ کے شروع ہی میں زیر بحث آ گیا ہے، یعنی ان میں سے ایک گروہ تو صاف صاف انکار کر رہا تھا لیکن دوسرا گروہ کچھ مصالحت کی تجویزیں پیش کر رہا تھا۔ یہ لوگ بالخصوص یہاں اب زیر بحث آ رہے ہیں، تو گویا بات یہاں سے اب پھر اصل مضمون کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ عبادت ہے یعنی حج، جس کا پہلے ذکر ہو چکا، جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے۔ یعنی اب جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کا گھر ہے، تمہیں جانے کا حق ہے، تم اس عبادت کے لیے جانا چاہتے ہو، تمہارے پیش نظر کوئی اس وقت جنگ و جدال نہیں ہے، لیکن اگر اس راستے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے اور تمہیں تلوار اٹھانا پڑتی ہے تو اس عظیم عبادت کی راہ روکنے والوں سے لڑنے کا جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ تمہارے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ بدترین دشمن۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اب جب جہاد کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی جماعت کی تطہیر اور اس کے تزکیے کا مضمون شروع ہو گیا ہے کہ اب اس بڑے مارکے میں اترنے سے پہلے یہ جائزہ لے لینا چاہیے کہ خود مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ مِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی اگرچہ کہنے کو تو سب مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں اور مدینہ میں رہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ سب یکساں سطح پر کھڑے ہیں، انہی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تم ان کی باتیں سنو تو معلوم ہوگا کہ دین کے بڑے وفادار ہیں اور آگے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ یہ باتیں آدمی کو بہت متاثر کرتی ہیں، اور بعض اوقات جب ان کو شبہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ کچھ متردد ہیں تو وہ قسم کھا کر یقین دلانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم تو بالکل تمہارے ساتھ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی منافقت کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے اندر ایک نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے، چنانچہ وہ بار بار قسمیں کھا کر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ یقین دلائے کہ میرا معاملہ بالکل صاف ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارے اندر سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی حالت پر گواہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی قسم کھا کھا کر یہ کہتے ہیں کہ خدا اس بات کی گواہی دے گا کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، فرمایا لیکن اللہ سے بڑھ کر اس بات سے کون واقف ہے کہ یہ بدترین دشمن ہے، تمہارے سامنے آتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول پر اللہ پر سچا ایمان لائے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو تجویزیں ہم پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ یہ باور کر لیں کہ وہ خیرخائی پر مبنی ہے، لیکن ان کا عمومی رویہ کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کی ساری تگودو اسی لیے ہوتی ہے کہ فساد پیدا ہو جائے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے درمیان، قریش کے درمیان، یہاں کے لوگوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلحین کہنے والے حقیقت میں اصلاح کے دائی ہیں، وہ جو معاملہ کر رہے ہیں اس معاملے کا نتیجہ بھی ان کو معلوم ہے، اللہ نے چونکہ یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اس موقع پر حق و باطل میں امتیاز قائم کرے گا، اس کو واضح کر دے گا، اللہ کا عذاب آئے گا ان لوگوں کے اوپر جو اس وقت پیغمبر کی اطاعت سے انحراف کرنے والے ہیں، یہ معاملہ ہونا ہے۔ اس بات سے وہ بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور جو رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بجائے اس کے کہ لوگ یکسو ہو کر دین کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے اور اس سرزمین میں کوئی جنگ کی آگ نہ بھڑکے، لیکن اگر یہی ان کا رویہ رہا تو پھر جنگ کی آگ بھڑکے گی، فساد پیدا ہوگا، لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، اور اس سے کھیتیاں تباہ ہوں گی، نسلیں تباہ ہوں گی۔ یہ معاملات کو اس طرف دھکیل رہے ہیں، یہ گویا نتیجے کو بیان کر دیا ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا پھر یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ تو خیال کر رہے ہیں کہ یہ مصلحت کی تجویز لے کے آئے ہیں، بالکل یہی بات ہے جو سورہ بقرہ کی تمہید میں کہی گئی تھی، جہاں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مسلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الا انہم هم المفسدون، یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں اس کو اللہ تو اس وقت قبول نہیں کرے گا، معاملہ اس نے واضح کرنا ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بات واضح کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اب حق و باطل کی کشمکش پیدا کر دیں گے۔ راستے دو ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ جو لوگ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ بالکل واضح طور پر حق کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ باقی لوگوں کا تذبذب بھی دور ہوگا، اور ان میں سے اگر کسی کو مرنا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر مرے گا، اور جینا ہے تو سوچ سمجھ کر جیے گا۔ لیکن یہ درمیان کی صورت جو انہوں نے اختیار کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو بھی شے ملے گی جو اس وقت دوسری طرف کھڑے ہیں، اور پھر جنگ و جدال کا بازار گرم ہوگا، اور ایک کے بعد دوسرا مارکا ہوتا چلا جائے گا، اور امن کی جو صورتحال ہو سکتی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ ان کے اس اقدام کے نتیجے میں نسلیں بھی تباہ ہوں گی اور کھیتیاں بھی تباہ ہوں گی۔ یہ قرآن مجید نے اس کا نتیجہ بیان کیا۔ پھر فرمایا واللہ لا یحب الفساد، یعنی اللہ فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے پیش نظر تو یہی ہے کہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے، مرنے مارنے کی نوبت نہ آئے، یہ معاملہ اسی جگہ پر رہ جائے جہاں مکالمے سے، بات سے، دعوت سے، تبلیغ سے ایک صحیح نتیجہ نکل آیا کرتا ہے۔ یہ رویہ اسی وقت درست ہو سکتا تھا جبکہ ان لوگوں کو اس بات کا شعور ہوتا کہ ان کے اس عمل کے نتیجے میں واقعی کوئی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں، اللہ نے بھی ان کو بتا دیا ہے کہ فساد کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ، فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ اندر سے صاف نہیں ہے، جب ان کے اس معاملے پر مطلع ہو کر اللہ، اللہ کا پیغمبر یا مسلمان ان کو متوجہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ رویہ صحیح رویہ نہیں ہے، تم اللہ کے ساتھ غلط راستہ اختیار کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اخذت العزت بالاسم، تو فرمایا کہ اس موقع کے اوپر گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور دامن گیر ہو جاتا ہے، یعنی غلطی پر بھی اصرار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ تنقید سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اس وقت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک گھمنڈ کی کیفیت ہے جس میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر اپنی غلطی مان لی تو یہ گویا ان کی عزت کے خلاف ہوگا۔ یہ انسان کی بڑی کمزوریوں میں سے ہے، یعنی وہ بعض اوقات اپنی اس برتری اور تفوق کی جبلت کی تسکین کے لیے حق کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، صحیح بات کے مقابلے میں بھی اکڑ جاتا ہے۔ یہ جو انسان کی کمزوری ہے یہ عام حالات میں بھی نمودار ہوتی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ان کے درمیان کوئی کاروباری مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا تنظیمی اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ چیز آڑے آ جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی واقعی سچی جگہ پر کھڑا ہو اور وہ اصلاح کرنا چاہتا ہو معاملات کی، تو وہ 10 دروازوں پر دستک دیتا ہے تاکہ راستہ نکلے کہ اصلاح کی کوئی شکل بنائے۔ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی کوتاہی کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر اس کا دامن کسی موقع پر بھی پکڑ کر اسے کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنی بات کہو اور میری بات سنو۔ لیکن یہ چیز بعض اوقات انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتی کہ اس کو اختیار کرے۔ جب اس کے اوپر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن نے یہاں اخذت العزت بالاسم، یعنی ایک غلطی کی ہوتی ہے، اس کے بعد انانیت کا ایک غرور ہوتا ہے جس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور یہ چیز پھر اس کو آمادہ نہیں ہونے دیتی اس کے لیے کہ وہ کسی چیز کو سنے، سمجھے، غور کرے، دو آدمیوں کے اندر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کاروباری معاملہ ہے تب، ذاتی معاملہ ہے تب، معاشرتی معاملہ ہے تب، روز اس طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ گھروں کے اندر میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تنظیموں اور جماعتوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ریاست کی سطح پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، سیاست کی سطح پر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دو ہی بنیادی وجوہ ہوتی ہیں، یا مفادات کی جنگ ہوتی ہے، لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یا یہی صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو ایک ایسی حالت میں ڈال دیا ہوتا ہے جس میں وہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نے غلطی مان لی تو یہ میرے وقار کے خلاف ہوگا، میری عزت کے خلاف ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ ایک غلطی کے بعد دوسری، دوسری غلطی کے بعد تیسری غلطی کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی اخلاقیات میں اس بات کا جن لوگوں نے بھی مطالعہ کیا وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلے مرحلے پر دو حرفوں میں معذرت کا ایک جملہ جب آپ کہہ دیتے ہیں تو اصل میں بڑے فساد کو ٹال دیتے ہیں، لیکن اس کا حوصلہ انسان نہیں کرتا، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں بڑی جگہ پر کھڑا ہوں۔ بعض اوقات شوہر انتہائی غلط جگہ پر کھڑا ہوتا ہے لیکن غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، بیوی انتہائی غلط جگہ پر کھڑی ہوتی ہے غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بچوں میں، اولاد میں، رشتہ داروں میں، اعزہ میں، سب میں یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ سیاسی معاملات میں ملکوں اور قوموں کی تباہی کے فیصلے ہو جاتے ہیں لیکن کسی آدمی کی انانیت اس کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں کرتی۔ یہ جو بڑا حادثہ ہے اس کی طرف قرآن مجید نے یہاں توجہ دلائی کہ ایک طرف ایک غلط رویہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے اور اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے اختیار کر رکھا ہوا ہے، دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ جب ان کو ان کے نتائج پر مطلع کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے فساد پیدا ہوگا، اس سے جنگ کے شعلے بھڑکیں گے، اس سے امن تباہ ہوگا، اس سے نسلیں خراب ہوں گی، اس سے کھیتیاں تباہ ہوں گی، آپ کو احساس نہیں اس بات کا کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں آپ کا دوسری جانب کھڑے ہو جانا اور کوئی فیصلہ نہ ہونے دینا یہ کتنے غلط نتائج تک پہنچے گا، تو آپ خدا کا خوف کریں اور اپنے رویے کی اصلاح کریں۔ تو اس کے جواب میں بجائے اس کے خدا کا خوف کریں، رویے کی اصلاح کریں، بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنی بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اخذت العزت بالاسم، یعنی ایک گناہ پر اصرار ہوتا ہے، اس کے ساتھ گھمنڈ، فخر اور غرور کی نفسیات احاطہ کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ غرور ایسا دامنگیر ہوتا ہے کہ کسی صحیح بات کو قبول کرنے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا فحسبہ جہنم، یعنی اگر یہی صورتحال ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی سن لیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے پھر جہنم کافی ہے۔ یعنی اگر اصلاح پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہو رہی اور یہ اسی مقام پر کھڑے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبروں کے اتمام حجت کے بعد اور اس درجے میں بات واضح ہو جانے کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، اور ان کے لیے پھر جہنم کافی ہے۔ اور فرمایا والا بیس المحاد، وہ بڑا ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کا حال وہی ہے، انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار۔ یعنی مسلمانوں کی اس وقت کی جو جماعت ہے اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک بڑی ذمہ داری کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جب ہم نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اگر حج کا راستہ روکا جاتا ہے تو جہاد ہوگا، جنگ ہوگی، تو جائزہ لے لینا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک گروہ کا معاملہ یہ ہے، اور دوسری جانب وہ نفوس قدسیہ بھی ہیں، وہ خدا کے بندے بھی ہیں کہ جو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی نہ ان کے لیے کوئی عزت نفس کا معاملہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی غرور اور گھمنڈ کا مسئلہ ہے، نہ ان کو غلطی کے ماننے میں کوئی تردد ہوتا ہے، وہ صحیح دین پر کھڑے ہیں، صحیح راستے پر کھڑے ہیں، جو دعوت دی جاتی ہے اس میں حق و باطل کو امتیاز کرتے ہیں، صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، اس مارکے میں وہ اپنی جان کھپانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کوئی غلطی ان سے ہو جاتی ہے، یعنی کسی نوعیت کی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ پھر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پھر جو غلطی ہوتی ہے وہ نہ تو اپنی انانیت کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ اصرار کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ غلطی وہی غلطی ہوتی ہے جو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ واللہ رؤوفٌ بالعباد، فرمایا اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ جیسے اوپر کے گروہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے لیے اب جہنم ہی کافی ہے، ولا بیس المحاد، اسی طرح فرمایا کہ یہ جو نیک نیت لوگ ہیں اور جو اپنی جان دینے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہیں اور کسی غرور اور کسی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی غلطی اور ان کی غلطی میں بڑا فرق ہے۔ ان کی غلطی سرکشی کی غلطی ہے، اصرار کی غلطی ہے، اور ان کی غلطی انسان کی کمزوریوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اس طرح کی غلطیوں کے اوپر سزا دیتا ہے اور ان غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ واللہ رؤوفٌ بالعباد۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اب ظاہر ہے کہ دو جماعتوں کو بیان کر دیا ہے کہ ایک طرف ایک گروہ ہے، دوسری طرف دوسرا گروہ ہے۔ ایک گروہ کے ہاں فساد کو سامنے دیکھ کر بھی اپنے رویے کی اصلاح کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، دوسرا گروہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگنے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دونوں گروہ سامنے ہیں، تو پھر دونوں کو سامنے رکھ کر یہ دعوت دی کہ ایمان والو، ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی جماعت میں کچھ لوگ وہ رویہ اختیار کریں اور وہ بھی مسلمان ہی سمجھا جائے اللہ کے ہاں، اور کچھ لوگ اس طریقے سے جانصار ہوں اور وہ بھی اسی جگہ پر کھڑے ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ایمان لائے ہو تو پھر سارے مل کر ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پھر تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقوش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یعنی یہ جو راستہ تمہیں بتایا ہے یہ شیطان نے بتایا ہے، یہ افتراق کا راستہ، یہ فساد کا راستہ، یہ پیغمبر کی نافرمانی کا راستہ، خدا کے مقابلے میں سرتابی کا راستہ، یہ شیطان کا دکھایا ہوا راستہ ہے۔ انہ لکم عدو مبین، اور یہ بات یاد رکھو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب یہ کھلی کھلی تنبیہات تمہارے پاس آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی طرف سے بہانے تراش رہے ہیں ان کو بھی متنبع کر دیا ہے، اور جن لوگوں سے کوئی غلطی حقیقت میں ہوتی ہے ان کو بشارت بھی دے دی ہے اور غلطی کے بارے میں بھی توجہ دلا دی ہے۔ یہ صورتحال ہے جس میں کھلی تنبیہات تمہارے سامنے آ گئی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر لغزش کھاتے ہو، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں تھا، متنبع نہیں تھا، اس کو کسی نے توجہ دلائی نہیں تھی، نصیحت نہیں کی تھی، وہ غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب تو صورتحال یہ ہے کہ تمہارے سامنے کھول کر ساری حقیقت واضح کر دی گئی ہے، اس کے بعد بھی لغزش کھاتے ہو تو پھر یاد رکھو فَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ دونوں صفات جہاں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں تو ان میں ظاہر ہے کہ چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خدا کوئی کمزور اور ناتواں ہستی نہیں ہے، تم اگر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ غالب بھی ہے، وہ توانا بھی ہے، اس کی تنبیہات کے باوجود اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو پھر وہ عذاب میں پکڑ لے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں کوئی کمزوری دکھائیں گے، شیطان کے پیروں کے لیے جو عذاب اس نے مقدر کر رکھا ہے اس کی خبر اس نے پہلے سے دے دی ہے، اور یہ بات سمجھ لو کہ تنبیہ کرنے کے بعد پھر وہ پکڑے گا تو اس کی طرح کوئی دوسرا پکڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ایسی ہدایات آ جانے کے بعد، اس طرح حقیقت کے مبرہن ہو جانے کے بعد بھی راہ حق کو چھوڑ کر جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، بگاڑیں گے تو اپنا بگاڑیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو زبردست ہے، توانا ہے، اس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ بات سمجھ لو کہ خدا عزیز ہے، وہ ہر نفع و نقصان سے بالاتر ہے۔ اس کے معاملے میں یہ خیال نہ کرو گے تمہارے رویوں سے اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، تم جو نقصان کرو گے اپنا کرو گے، جو بگاڑو گے اپنا بگاڑو گے۔ اسی طرح جب یہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ حکیم ہے اور اس طرح کے مواقع پر فرمایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کی ہدایت پر قائم رہیں گے، جو لوگ اس کی ہدایت سے منحرف ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کو برابر کر دیں؟ اگر وہ ان کو برابر رکھے، ان میں امتیاز نہ کرے، دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دے، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ وہ کوئی حکیم نہیں ہے، پھر وہ کھلنڈرا ہے، اور اس کی یہ دنیا کسی حکیم کی بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے، کسی صاحب حکمت ہستی کی بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے، بلکہ کوئی تماشا گاہ ہے جس کے اندر مختلف کردار آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ وہ اگر گرفت نہیں کرتا، وہ اگر نتیجہ نہیں نکالتا، وہ اگر لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے ان کی تفریق نہیں کرتا، وہ اگر نیکوں اور بدوں میں امتیاز نہیں کرتا اور اس نے دنیا کو اسی طرح چھوڑ رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ کوئی حکیم ہستی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بتانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ بدی اور نیکی کے نتائج میں بعض اوقات آدمی پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں دیر سویر ہوتی ہے، وہ اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں، بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ بدی بہت پنپ رہی ہے، اس کے لیے بڑے اچھے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ایسی اس کو مہلت ملی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں نیکی کی قدر و قیمت ہی اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے، لیکن یہ خدا کی حکمت اور کچھ دوسرے نتائج نکالنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کمزور بھی نہ سمجھو، اور یہ بھی جان لو کہ وہ بڑی صاحب حکمت ہستی ہے، جب وہ معاملہ کرے گا تو پھر آخری درجے میں کر دے گا۔ اگر آج وہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے قانون اور اس کی حکمت کے مطابق اس وقت ڈھیل ہی بہتر ہے، اس سے بھی کچھ نتائج نکالنا پیش نظر ہوتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیوں ڈھیل دی اور معاملے کو کیوں مؤخر کیا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ فرمایا اس درجے میں ہم نے حجت تمام کر دی، بات اس درجے میں واضح کر دی، اس کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ یعنی بات واضح کرنے، توجہ دلانے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی، اب ایک چیز باقی رہ گئی، اور کیا یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ ظاہر بات ہے کہ تنبیہ اور تحدید کا موقع ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اچھا اگر تم قرآن سے نہیں سمجھتے، پیغمبر سے نہیں سمجھتے، توجہ دلانے سے نہیں سمجھتے، تو پھر کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ خدا اور فرشتے سامنے آ جائیں، پردہ اٹھا دیا جائے، معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس وقت مہلت ملی ہوئی ہے، یہ پردہ نہیں اٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس امتحان کی مدت میں جب تک اللہ تعالیٰ پردہ نہیں اٹھا دیتے اور فیصلے کا وقت نہیں آ جاتا، اس وقت تک تمہارے لیے اس بات کا موقع ہے کہ تم رجوع کر لو، اس بات کا موقع ہے کہ توبہ کر لو، اس بات کا موقع ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لو۔ جب وہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جیسے ہی لوگ نافرمانی کریں وہ اس فیصلے کے ساتھ نمودار ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ اس طرح کے معاملات اللہ ہی کے حوالے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ اپنے قانون کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق وقت پر کرے گا۔ جب اس نے پردہ اٹھانا ہے اسی وقت اٹھائے گا، جب اس نے فرشتوں کے پرے میں نمودار ہونا ہے اسی وقت نمودار ہوگا، جب فیصلے کا دن آنا ہے اسی وقت آئے گا۔ اس نے اس کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہوا ہے اسی کے اختیار میں ہے، تمہیں مہلت ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ سل بنی اسرائیل کم آتا نہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاته فإن اللہ شدید العقاب، تو یہ لوگ چونکہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں سے تھے، یہود میں سے تھے، تو فرمایا اپنے بھائیوں سے پوچھ لو، ان کی پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے، اگر کوئی شبہ ہے تو ان سے معلوم کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح نشانیاں ان کو دیں، یعنی پیغمبر ان کے اندر موجود رہے، قدم قدم پر ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں نمودار ہوئیں، تم اس کا انتظار کر رہے ہو نا کہ پردہ اٹھا دیا جائے، اس کا انتظار کر رہے ہو نا کہ خدا آ جائے، تو ان کے سامنے تو کئی پہلوؤں سے یہ سب کچھ ہو چکا، لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا، یعنی کیا اس کے نتیجے میں یہ سنبھل گئے؟ ان کے اوپر طور کو جھنجھوڑ دیا گیا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے چشمے بہا دیے، ان پر من و سلوہ نازل ہوا، کیا کیا نشانیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا غیر معمولی ظہور ہوا اور انہوں نے دیکھا، تو ان سے پوچھ لو، ان کی تاریخ ان کے سامنے ہے، تم بھی اسی کا انتظار کر رہے ہو، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور فرمایا کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی اس نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں، یعنی خدا کی ہدایت پیغمبروں کے ذریعے سے ملی، کتابوں کے ذریعے سے ملی، اس کے بعد بھی انہوں نے گمراہی اختیار کر لی، تو یہ بات سمجھ لو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی وہ گرفت سے بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ اس سے یہ قانون معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو توجہ دلائے بغیر، اتمام حجت کیے بغیر پکڑ لیتا ہے، وہ پہلے حق کو واضح کرتا ہے اس درجے میں جس درجے میں اس کو واضح ہونا چاہیے، پھر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، اشکالات کو رفع کرتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے حقیقت کو بالکل متعین کرتا ہے، پھر پکڑتا ہے، اور فرمایا کہ پھر سخت پکڑتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، یہ اب گویا باطن سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے کہ سبب کیا ہے، اتنی بات واضح ہو جانے کے باوجود نہیں مانتے، وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بڑی محبوب بنا دی گئی ہے، دنیا کی زندگی چونکہ امتحان کے لیے ہے تو اس میں اتنی کشش رکھ دی گئی ہے کہ پھر اس سے نہیں نکل پاتے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے جب ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں، مال میں نقصان اٹھاتے ہیں، جان میں نقصان اٹھاتے ہیں، جس طرح کی عزت دنیا میں یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات ان کو حاصل نہیں ہوتی، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم نے دین کو اختیار کر کے اور پیغمبر کو اختیار کر کے پا کیا لیا ہے، ادھر ہمیں دیکھو کیسے دنیا کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا کا معاملہ تو ایسا ہی ہے، اس میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے قیامت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ ان سے بہت برتر ہوں گے۔ اور یہ بات یہ یاد رکھیں کہ ایسے وہ عالی مقام ہوں گے کہ اس عالی مقامی کا یہ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے بے حساب عطا فرماتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ گویا ان کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی پر ریچھ کر وہ پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر کی اتباع سے نکل کر جو رویہ اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے کتنے خطرات کا باعث بن سکتا ہے، اور چونکہ ایک بڑا نازک مارکا پیش آنے والا ہے تو بہت اچھی طرح ان کو متنبہ کر دیا گیا ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ آپ سن لیجئے۔ یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں، لیکن ہیں وہ بدترین دشمن۔ تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں، اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تگودو اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتیوں کو غارت کریں اور نسلیں تباہ و برباد کر دیں، اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور دامن گیر ہو جاتا ہے، سو ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہے، یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ ایمان والوں، ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نہیں ہو سکتے، اس لیے تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں، اگر تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں، بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں مگر اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ سخت مؤاخذہ کرنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے، اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دراں حالے کہ خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل بے حساب عطا فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔